اللهم صلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک سوال آیا ہے تقدیر اور تدبیر کے بارے میں، کچھ واضح کر دیں. جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے تو پھر یہاں رہ کر ہم کیوں کہتے ہیں کہ بندہ تقدیر اپنی خود بناتا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ مہربانی فرما کر کچھ واضح کر دیں. اس موضوع پر پہلے خاصی سیر حاصل گفتگو ہو چکی، میں ایک بار پھر اس چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کی مثال اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے ملازم ہیں، آپ کے بیٹے ہیں اور اہل خانہ ہیں، آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں چیز بازار سے لے آئیں اور وہ اس قیمت کی ہو، اس کوالٹی کی ہو اور اس مقدار میں، اس تعداد میں لے آئیں. آپ کا ملازم جاتا ہے اور جا کر وہ چیز لے آتا ہے، لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو آپ اسے ایک اختیار دیتے ہیں کہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں کہ قیمت یہ ہونی چاہیے، کوالٹی یہ ہونی چاہیے، تعداد یہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آپ اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس حد تک جا سکتا ہے قیمت میں، کوالٹی میں اور تعداد میں. اب وہ یہاں سے با اختیار ہو گیا ہے، جو ہی باہر نکلا وہ اختیار اس کا ہو گیا، وہ اپنی مرضی استعمال کرتا ہے اور چیز لے آتا ہے، لا کر اس نے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ کو پسند نہیں آئی، آپ کو اس پر اعتراض ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ واپس کراؤ یا آپ اسے رکھ لیتے ہیں. اب وہ آپ کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت کام کر رہا ہے، وہ ملازم بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، لیکن آخری حکم آپ ہی کا ہے. اب جب چاہیں اس کو دی ہوئی قوت، دی ہوئی پاورز وڈرا کر لیں، کیے ہوئے کام کو واپس کر لیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چیز لے کے آیا آپ کا اختیار ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں، واپس کراؤ. کام تو وہ کر رہا ہے لیکن پاور ساری آپ ہی کے پاس ہیں، پھر بھی آپ اپنی پاورز میں سے کچھ پاورز آپ اپنے ماتحت کو، اپنے ملازم کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح تمام چیزوں پر قادر رب ہے، مالک رب ہے، حکم رب کا چلتا ہے، لیکن اس نے چونکہ انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ اتارا، اور کوئی بھی انصاف پسند افسر، ایک مہربان افسر، ایک اچھا افسر اپنے نمبر دو کو کبھی بے اختیار نہیں رکھتا، بلکہ اس کو کافی اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ نے اپنے نائب کو زمین پر اتارا تو بہت سے اختیارات دے کے اتارا، لیکن حکم بہرحال اللہ کا ہے، ویٹو پار اللہ ہی کے پاس ہے. وہ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ میرے نائب کا کوئی کام، اس کا کوئی قدم، اس کا کوئی حکم میرے کام میں رکاوٹ بن جائے گا یا میری حکمت عملی کے خلاف ہوگا، تو اس کو وہیں کٹ کر دیتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہماری بہترین محنت، بہترین حکمت عملی، بہترین تدبیر، یہ سب ہم بروکار لاتے ہیں، لیکن پھر کہیں کہیں سکسس نہیں ہوتی. حالانکہ دوسری جگہ پر ہم تھوڑی سی لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، محنت ہم اتنی نہیں کرتے، کامیابی ہو جاتی ہے. وہ ہے رب تعالیٰ کی ویٹو پار، کہ جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کام کا ہونا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا، تو اسے کٹ کر دیتا ہے. جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قدم اٹھانے سے اس کے نظام میں انٹرفیئرنس ہو جائے گی، خلل واقع ہوگا، بیلنس آؤٹ ہو جائے گا، वो उसे कट कर लेता है। इंसान ने बेपना रिसर्च की, दवाओं पर बहुत सी बीमारियों के इलाज दरियाफ्त कर लिए जिनके पहले इलाज नहीं थे। तंदुरुस्त रहने के तरीके, उसके मेथड्स, हत्ता के जेनेटिक साइंस में खासा आगे चला गया इंसान, लेकिन मौत को फिर नहीं रुक पाया। मौत हर शख्स को आती है, इन्फेंट्स भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, एडोलसेंट एज पर भी लोग चले जाते हैं अल्लाह के पास, एडल्ट्स भी, रेड़ उम्र भी और बूढ़े भी, हर उम्र के लोग इंतकाल करते हैं, इंसान रोक नहीं पाया। ये अल्लाह के हर चीज पर कादिर होने का, अल्लाह के कादर मुतलिक होने का, द अल्टीमेट अथॉरिटी, वो सबूत है कि इंसान मौत पर काबू नहीं पा सका। नमूनिया का इलाज दरियाफ्त हो गया है, आज नहीं बहुत देर पहले, लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो नमूनिया से मर जाते हैं। और तो और कॉलरा जैसी मामूली बीमारी, उससे कई लोग इंतकाल कर जाते हैं, फ्लू से इंतकाल करते हैं लोग, इलाज है लेकिन लोग इंतकाल करते हैं। ये जाहिर करता है कि कहीं और कोई कुव्वत है जो अपना हुक्म बैठी चला रही है, जहां हमारा इख्तियार नहीं। वरना अगर 10 आदमी नमूनिया से सेहतियाब हो गए तो 11वें को भी होना चाहिए था, 12वें को भी होना चाहिए था, नहीं होते। बावजूद इख्तियार होने के, कादिर हर चीज पर रवि है, जब चाहता है वीटोपार इस्तेमाल कर देता है। इसके एक हिस्से का जवाब तो यह है, बाकी तकदीर की जहां तक बात है, ये बारहा इस पे बात हुई कि तकदीर दो तरह की है। एक तो तकदीर मबरम है, आसान लफ्जों में तकदीर मुअय्यन कह लीजिए इसे। तकदीर मबरम जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो सिर्फ रब के इख्तियार में है, लेकिन लकीली वो टोटल तकदीर का सिर्फ 5-10% हिस्सा है। बाकी तकदीर मुअल्लिक है, जो अल्लाह ने हम पर छोड़ दी। हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, जितनी तदबीर लड़ाएंगे, जितने हम प्रोफिशिएंट होंगे, वो तकदीर हम अपनी खुद लिखेंगे। मैं अगर घर पर पड़ा चादर तान के सोता रहूं, वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं मुसलसल, वो मुझसे यकीनन आगे बढ़ जाएंगे। मैं आग को पकड़ता हूं, मेरा हाथ जल जाएगा। जो आदमी एहतियात कर रहा है वो उसका हाथ नहीं जलेगा। मैं सही वक्त पर घर से निकलता हूं, सही वक्त पर स्टेशन पर पहुंचता हूं, मेरी ट्रेन मिस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं सोता रह जाऊं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। ये सब चीजें अल्लाह ने खुद मेरे इख्तियार में दे दी हैं। मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा, जैसे मेरे रवैये होंगे, जैसे मेरे रिएक्शंस होंगे, वो फैसला करेंगे कि मुझे कामयाब आदमी बनना है या नाकाम आदमी बनना है। लेकिन फिर वही बात चली जाएगी, अल्टीमेट अथॉरिटी अल्लाह ही के हाथ में है। और कहीं कहीं ये चीज भी देखने में आती है कि इंसान अपनी तमाम तदबीरों और कोशिशों के बावजूद कहीं पहुंच नहीं पाता। वो रब के मालिक के कुल होने का सबूत है, उसको हम कहते हैं कि तकदीर ही में यूं लिखा था। ये कजा और कदर का मामला है, लेकिन जनरली कानून फितरत के तहत अल्लाह ताला हम में से हर एक को वही कुछ अता करता है, उतना ही अता करता है जिसके लिए हमने कोशिश की होती। कुरान में भी है ये, तो वो तकदीर हम अपनी खुद लिखते हैं। लेकिन तकदीर मबरम जो है वो हमारे इख्तियार से बाहर है, वो अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी। मौत पर किसी का इख्तियार नहीं, वो तकदीर मबरूम का हिस्सा है। ना मरने के वक्त पर कि कब किसी ने मरना है, نہ مرنے کے طریقے پر اور نہ مرنے کے مقام پر، ان تینوں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں، وہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے اور ربی کے اختیار میں ہے. اسی طرح اولاد کسی کی کتنی ہوگی وہ رب کے اختیار میں ہے، وہ صرف 5 سے لے کے 10% تک حصہ ہے، لیکن باقی تقدیر انسان خود لکھتا ہے. یہ وہ سوال ہے جو گزشتہ 2 روز سے کم و بیش 20 یا ذرا اس سے ذرا زیادہ لوگ مجھ سے کر چکے ہیں. شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو بم دھماکے حضرت داتا گنج بخش کے مزار شریف پر ہوئے تھے، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ صاحب ڈیوٹی ولی اللہ اس وقت کہاں تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی تو حضرت داتا گنج بخش سرکار سے بہت محبت فرماتے ہیں، تو پھر یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیا صاحب ڈیوٹی قطب وقت یا ولی اللہ اس کو روک نہیں سکتے تھے؟ معذرت کے ساتھ یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ دل بہت رنجیدہ ہے. یہاں میں کبھی کبھی ایک عرض کیا کرتا ہوں سب کی خدمت میں کہ اولیاء کرام کے بارے میں ہم کتابوں میں ان کی کرامات اور ان کے تصرفات کا ذکر پڑھتے پڑھتے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ولی اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، نعوذ باللہ، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر لے، نعوذ باللہ. ایسا ہرگز نہیں. جو اللہ کے دوست ہیں وہ تو بیچارے ایک عام آدمی سے بھی زیادہ مجبور ہیں کہ ان پر قانون زیادہ لاگو ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کہ اگر ایک ٹریفک سارجنٹ اگر وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے، ون وے کی خلاف ورزی کرے، تو کورٹ اسے عام آدمی کی نسبت زیادہ سزا دے گی کہ اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ وہ قانون لاگو کرتا، تو بجائے قانون لاگو کرنے کے اس نے خود ہی قانون توڑ دیا. تو اللہ کا دوست اسی قصے میں پھنسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کا دوست ہے تو رب تعالی اسے ایک انچ دائیں بائیں نہیں جانے دیتا. ذرا اس کا پاؤں پھسلنے لگتا ہے تو اس کو جھٹکا دے دیتا ہے کہ ہوش کرو، کدھر کو جا رہے ہو تم؟ کیونکہ رب تعالی بہت مہربان ہے، وہ اپنے دوستوں کو جلدی بھٹکنے نہیں دیتا، ذرا سی کوتاہی پر انہیں جھٹکا دے دیتا تاکہ ان کا پاؤں پھسلنا نہ پائے، وہ جلدی ہوش میں آ جائیں. اس لیے وہ مجبور ہوتے ہیں. جو قضاء و قدر کے معاملات ہیں اس میں وہ دخل انداز نہیں ہوتے کسی قیمت پہ، یہ نقطہ یاد رکھیے گا. اگر وہ کہیں اس میں قضاء و قدر میں دخل انداز ہو پاتے ہوتے تو کسی ولی اللہ کی اولاد ان سے جدا نہ ہوتی. اس لیے کہ اولاد سے پیار تو انسانی انسٹنکٹ ہے، بلکہ تمام جانداروں میں یہ انسٹنکٹ موجود ہے کہ اپنی اولاد سے بہت پیار ہے. تو ہر ولی اللہ اپنی اولاد کو دعا کر کے مرنے سے روک دیتا، ایسا نہیں ہوا. کسی ولی اللہ کی اولاد بیمار نہ ہوتی کبھی، اس لیے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو بیمار نہیں دیکھ سکتا، لیکن سبھی اولیاء کرام کی اولاد بیمار ہوتی، پیغمبروں کی اولاد بیمار ہوئی، خود پیغمبر بیمار ہوئے. قضاء و قدر میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. وہ اسی طرح ہوتی رہتی ہیں جس طرح سے اللہ چاہتا ہے. اسی طرح کوئی ولی اللہ کسی قسم کا کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ اگلے ہی منٹ میں اللہ اسے جھوٹا کر دیتا ہے. رب تعالیٰ اس میں بڑا سینسیٹیو ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا ایک اور ہے کہ جو ولی اللہ دنیا سے چلا گیا، دنیا کے شب و روز سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا، اس کا تصرف دنیا کے شب و روز سے ختم ہو گیا. سو مچ سو کہ وہ مرنے کے بعد اس پر بھی قادر نہ رہا کہ وہ کوئی نیکی کر کے اپنے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کرا لے. وہ زندہ لوگوں کا محتاج ہو گیا اس معاملے میں کہ زندہ لوگ اس کے لیے کوئی صدقہ کر دیں، کوئی کلام الہی کی تلاوت کر دیں، اور اس سے حاصل ہونے والے ثواب کے لیے اللہ کے حضور درخواست کر دیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو کچھ میں نے نفلی عبادت کی یا جو صدقہ اور خیرات کیا، اس کا ثواب تو مرنے والے کی روح کو عطا فرما دے. تو اس ضمن میں وہ زندہ لوگوں کا محتاج ہو گیا. اب ایک آدمی جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، خواہ وہ ولایت کے کسی بھی مقام پر ہے، اس کے مزار کے احاطے میں کوئی شخص بیٹھا چرس پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تو وہ اس پر قادر نہیں کہ اسے آ کے بازو پکڑ کے اٹھا دے اور کہہ دے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. اسی طرح جو کچھ جناب دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کے مزار پر ہوا، اس کے بارے میں ہم دراصل وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے ذہنی طور پر بھٹکے ہوئے ہیں اس معاملے میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب قبلہ دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب ولایت کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں، تو وہ اس پر بھی قادر ہیں مر جانے کے بعد بھی کہ اپنے مزار پر آنے والے لوگ جو ہیں ان کی سیفٹی کا وہ بندوبست کر لیں گے، ان کی حفاظت کر پائیں گے. دنیا سے تعلق ان کا منقطع ہو گیا، دنیاوی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. ایک صاحب نے اسی ضمن میں جب میں نے یہ جواب ان کو دیا تو انہوں نے ایک ضمنی سوال آگے اور کیا کہ اگر ایسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم جو جاتے ہیں اور اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں فیض ملے گا، وہاں سے ہماری حفاظت ہوگی، تو وہ بڑی وضاحت سے پھر ان کے حضور عرض کرنا پڑا کہ یہ جو وہاں سے ہمیں دنیاوی فیض ہوتا ہے، یہ ذرا سی کریکشن کر لیجئے ذہن میں کہ یہ داتا صاحب سے فیض نہیں ہوتا، ہمیں یہ فیض ہمیں رب سے ہوتا ہے. جو کچھ وہاں سے عطا ہوتا ہے وہ سب رب تعالیٰ عطا کرتا ہے، داتا صاحب نہیں کرتے. فرق کیا ہے کہ داتا صاحب کے مزار پر مانگی جانے والی دعا کی تو رب تعالیٰ ہی سے جاتی ہے، لیکن وہاں سے دو چیزیں اضافی ہمیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم داتا صاحب یا کسی اور صاحب مزار کے پاس جائیں گے تو ان کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں وہاں، اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو میں نے تیرا کلام تلاوت کیا اس کا ثواب میں نے تیرے اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا، تو اسے قبول فرما کے اس ثواب کو جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کی روح کو بخش دے. رب تعالیٰ چونکہ بہت مہمان ہیں تو اس تلاوت کا جو ثواب ہے، جتنا ثواب ہوا وہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی اس نے لکھ دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ اس کا ایکویلنٹ ثواب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے، اور اس کی اطلاع دادا صاحب کی روح کو ہو جاتی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کسی شخص نے اس ثواب کا اضافہ کر دیا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ولی اللہ خواہ کسی مقام پر فائز ہے یا عام آدمی، چاہے وہ گناہگار ہے یا نیک ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ قادر نہیں ہے اپنے نام اعمال میں گناہ یا ثواب کے اضافے کے لیے یا اس میں کمی بیشی کرنے کے لیے، وہ محتاج ہے زندہ لوگوں کا. پھر تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی روح اس بات پر بہت خوش ہوتی ہے کہ میرے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کیا، کیونکہ ثواب کی ضرورت ہر شخص کو ہے. تو ان کی روح خوش ہو کے اللہ کے حضور دعا کرتی ہے کہ یا باری تعالیٰ، جس شخص نے میرے ساتھ یہ نیکی کی کہ میرے نام اعمال میں یہ ثواب کا اضافہ کیا ہے، تو بھی اس پر رحم فرما اور اس کا کام جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے وہ تو اس کی مشکل حل فرما دے. تو چونکہ داتا صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ بہت حیا والا ہے، بہت وزادار ہے، وہ اپنے مقبول بندوں कि दुआ तो बड़ी दूर की बात है, तो गुनाहगारों की दुआओं को भी रद्द नहीं करता, उनको भी कबूल फरमा लेता है। तो रब ताला उस दुआ को कबूल करता है और अपनी रहमत के सदके हमारी वो मुश्किल आसान कर देता है। रब दाता फान नहीं। एक फायदा तो हमें वहां दुआ मांगने का ये है। दूसरी बात यह है कि रब ताला ने यह फरमाया कि जहां पर मेरा जिक्र होता है वहां रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, वहां रहमत की बारिशें होती हैं। दाता साहब का मजार एक ऐसी जगह है जहां राउंड द क्लॉक नॉन स्टॉप कलाम पाक की तलावत हो रही होती, कोई ना कोई बैठे कुछ लोग वहां तलावत करते हैं, वहां जिक्र हो रहा होता है, फातिहा खानी हो रही होती है 24 घंटे वहां। फातिहा खानी क्या है? वो भी कलाम इलाही है, वो भी जिक्र इलाही है। तो जहां इतनी कसरत से अल्लाह का जिक्र होता होगा, उसके कलाम की तलावत होती होगी, वहां रहमत के फरिश्तों का तांता बंधा रहता है। एक बारिश है रहमत की जो होती रहती है उस मकाम पर जहां इतनी तलावत हो, इतना जिक्र इलाही हो। जिस तरह से बरसात में शहर के कुछ इलाकों में बारिश होती, कुछ में धूप चमक रही होती है, तो जो बंदा उस वक्त उस मकाम पर है जहां बारिश हो रही है, तो उस बारिश से नहा जाता है, जबकि दूसरे उस मकाम पर नहीं है तो धूप चुभती रहती है उन्हें। तो इसी तरह जो शख्स वहां है जहां रहमत की मुसलसल बारिश हो रही है, वहां खड़ा होकर जब दुआ करता है अल्लाह के हजूर, तो रहमत के फरिश्ते जो उतर रहे हैं वो भी आमीन कहते हैं उस दुआ के साथ। तो रब ताला उस दुआ को जल्दी कबूल फरमाता है। तो यूं हमारी मुश्किलें अल्लाह आसान कर देता है। तो ये दुनियावी किस्से के बाद उन साहब ने कहा कि चलिए दुनिया की बात तो समझ में आ गई, तो ये रूहानी फैज के लिए जो हम जाते हैं वो क्या होता है। रूहानी फैज का मामला बिल्कुल उसी तरह है जैसे दुनियावी मामलात का है फैज। वहां चूंकि हर वक्त रहमत की बारिश हो रही है, फिर जो साहिब मजार हैं उनकी वाइब्रेशंस वहां मौजूद हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड उनका वहां मौजूद है। जब हम उस दायरे में आते हैं तो उस हम पर वो असरअंदाज होता है, रहमत की बारिश भी और वो मैग्नेटिक फील्ड भी। और फिर लुत्फ ये है कि उन्होंने मिसाल दी थी कि जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने वहां चिल्ला काटा और ख्वाजा साहब के उस शेर से ये अंदाजा होता है कि उन्हें अदराक हुआ दादा साहब के रूहानी मकाम का। तो आपने वो शेर मशहूर पढ़ दिया। फिर रवायात से साबित है कि वहां जनाब बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब भी तशरीफ ले जाते रहे हैं। अब उसके अंदर बात यह है कि जो शख्स वहां बैठ के चिल्ला काट रहा है वो खुद रूहानियत के एक खास मकाम पर पहुंचा हुआ आदमी है। वो मुजाहदों और रियाजतों और नेकी के जरिए रूह की बालिदगी के उस मकाम पर है, रूह की लताफत के उस मकाम पर पहुंचा है जहां वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हो गया है। वो वहां बैठ के अपनी जहनी कुव्वतें मरकूज करता है और एक खास पॉइंट पर फोकस कर रहा है, वो है दाता साहब। तो उसकी अपनी जो जहनी और रूहानी कुव्वतें हैं वो जब एक जगह पे जाकर फोकस होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कन्वेक्स लेंस के जरिए से सूरज की श्वाएं गुजरकर अगर एक खास नुक्ते पर जहां वो एक हो जाती हैं उस पर मरकूज हो जाए तो कागज बगैर आग के जल उठता है, कपड़ा बगैर आग के जल उठता है। बिल्कुल इसी तरह जब उसकी जहनी और रूहानी कुव्वतें वो एक खास नुक्ते पर फोकस करता है, वहां मरकूज कर देता है, तो उसकी मुलाकात दाता साहब की या उस साहिब मजार की रूह से होती है। हम ये कहते हैं कि उस शख्स को कशफुल कबूर हासिल हो गया। जब वो मुलाकात होती है तो वो روح ٹو روح مکالمہ بھی ہو جاتا ہے. اور اس مکالمے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ داتا صاحب اگر پرشین بولتے تھے اور وہاں چلا کاٹنے والا میری طرح کا ان پڑھ ہے اور پنجابی زبان صرف بولتا ہے تو کمیونیکیٹ دونوں نہیں کر پائیں گے, کیونکہ داتا صاحب کی زبان پرشین ہے اور وہ اس آدمی کی مادری زبان پنجابی ہے. وہ روح ٹو روح کا مکالمہ ہے, اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ یو این او کے اندر بولنے والا کسی زبان میں تقریر کر رہا ہو لیکن سننے والا اس کو اپنی مادری زبان میں سن سکتا ہے, اس کو صرف بٹن کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کی تمام تقریر اسے اپنی مادری زبان میں سنائی دے گی. تو روح ٹو روح کا مکالمہ جو ہے وہ اس کی مادری زبان میں اسے سنائی دے گا, تو وہ اس سے روحانی فیض حاصل کرتا ہے. اس کی روح کی جو قوتیں ہیں, اس کی وائبریشنز ہیں, وہ وائبریشنز اس آدمی کی اپنی روح کی وائبریشنز پر اثر انداز ہوتی ہیں, کیونکہ ایک طرف بہت سٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہے, دوسری طرف میگنیٹک فیلڈ کمزور ہے, تو شعاؤں کا فلو کمزور طرف ہو جائے گا, تو یوں اس کو سٹرنگتھ ملتی ہے. تو روحانی فیض کا معاملہ اس سے ذرا سا مختلف ہو جائے گا, لیکن اس کو ریسیو کرنے کے لیے, اس مقام تک جانے کے لیے انسان کا خود روحانی طور پر ایک خاص مقام پر ہونا ضروری ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے داتا صاحب کے بارے میں کہ داتا صاحب دیتے تو ہیں اور بہت کھلے ہاتھ سے عطا کر دیتے ہیں, لیکن دیتے ہیں بہت دیر کے بعد, آدمی کو تولنے کے بعد, آدمی کو ماپنے کے بعد, آدمی کا وزن کرنے کے بعد, پرکھنے کے بعد پھر دیتے ہیں. وہ در حقیقت وہ جو اتنا وقت لگ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان روح کی بالیدگی کے اس مقام پر انسان آہستہ آہستہ جا رہا ہوتا ہے, جب وہاں تک پہنچتا ہے تو اس کو ادراک ہو جاتا ہے, تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اب روحانی فیض عطا ہوا. وہ قصہ اس کا اپنا ہے سارا. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر ایک 500 فٹ لمبا ہال ہے, اس میں انٹرنس کے 25 دروازے ہیں, ہر 20 فٹ کے بعد ایک دروازہ ہے. ایک آدمی پہلا دروازہ کھولتا ہے, اس کے ساتھ لگے ہوئے لائٹ کے سوئچ کو آن کرتا ہے, تو لائٹ ایک محدود دائرے میں پھیلتی ہے, تو اسے وہاں پڑی ہوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. وہ لائٹ بند کر کے آتا باہر, لوگوں سے کہتا ہے کہ اس ہال میں فلاں فلاں چیز پڑی ہوئی ہے. وہاں ایک صاحب اور کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں تو یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, آپ غلط کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ بلا وجہ میں کہہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں وہاں ہیں یہ چیزیں. دو چار دن کے بعد وہ دوسرا دروازہ کھولتا ہے, اس کا بٹن آن کرتا ہے لائٹ کا, وہاں کی لائٹ ایک مخصوص دائرے میں پھیلتی ہے, تو اسے اس دائرے روشنی کے دائرے میں آئی ہوئی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں, تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جو آدمی ملا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا, یہاں تو یہ پڑا ہوا ہے, میں ہی نہیں دیکھ سکا. تیسرا دروازہ کھولتا ہے, لائٹ آن کرتا ہے, مزید چیزیں دیکھتا ہے, حتیٰ کہ آخری دروازے تک وہ جا پہنچتا ہے, اور وہاں کی لائٹ آن کرتا ہے تو آخر پہ پڑی ہوئی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں. اب اس شخص کو ادراک ہو گیا ہے 0 فٹ سے لے کے 500 فٹ تک پڑی ہوئی چیزوں کا, کہ اس ہال میں شروع سے آخر تک کیا کیا چیز پڑی ہے. چیزیں تو پہلے بھی وہاں موجود تھیں, اس بندے کو دکھائی نہیں دیتی تھی اس لیے کہ اس کی رسائی وہاں تک نہیں تھی. روحانیت میں بھی چیزیں تو ہر وقت وہاں موجود ہیں, صرف ہمیں ادراک نہیں ہو پا رہا اس چیز کا. تو ہم جب گریجولی روحانی طور پر اوپر چلے جاتے ہیں, ہماری روح میں لطافت بڑھتی جاتی ہے, جوں جوں لطافت بڑھتی ہے ہماری پرواز بڑھتی ہے, اور جوں جوں پرواز بڑھتی ہے ہمیں اور چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں, تو وہ چیزیں جن کو ہم یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ مارز وجود میں ہو سکتی ہیں کبھی, ان کا بھی یقین آنے لگتا ہے, کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتے ہیں. ہم اگر کسی سے کہیں کہ صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے سلام پھیرتے ہوئے نماز کا या नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हुए हम, दुआ के दौरान हमने फलां फलां आदमी को देखा, तो सभी लोग अगर अज़राए अखलाक अज़राए मरव्वत उस वक्त हमें कुछ नहीं कहेंगे तो बाद में जरूर कहेंगे पागल हो गया। एक आदमी जिसका इंतकाल आज से 4000 साल पहले हुआ था, ये कहता है कि मैंने दुआ के दौरान उससे मुलाकात कर ली। कोई ऐसा हादसा पेश आता है कि वो बंदा जो मजाक उड़ा रहा है वो खुद रूहानियत की राह पे लग जाता है, नेकी की राह पे लगता है। कुछ अरसे के बाद उसके साथ यही वाकया पेश आता है तो वो रियलाइज करता है कि वो 15-20 साल पहले जो एक साहब ने मुझे कहा था वो तो सच कह रहे थे, मैं ऐसे ही मजाक उड़ा रहा था। तो रूहानी फैज जो आपको किसी साहब मजार से हासिल हो रहा है उसके अंदर दरहकीकत असल जो चीज रोल प्ले कर रही है वो आपकी अपनी रूह प्ले कर रही है। और इसका भी एक मैकेनिज्म अर्ज कर दूं कि होता क्या है, कश्फो करामात के मकाम तक पहुंचने के लिए एक चीज बड़ी अहम है, वो ये है कि आपके ख्यालात, आपका शऊर, आपका लाशऊर, आपकी सारी थिंकिंग हर वक्त एक डायरेक्शन में रहे, वो है रब ताला, उसके रसूल, उसकी किताबें। तो जब ये हम हर वक्त अपने ख्यालात को उधर को मरकूज किए रखते हैं वहां मर्तकज होते हैं, तो हमारे जहन के तमाम सेल्स जिनका ताल्लुक मरई और गैर मरई चीजों के साथ है वो एक्टिवेट होने लगते हैं, और दुनियावी मामलात से जिन चीजों का ताल्लुक है, जिन सेल्स का ताल्लुक है, वो सेल्स हाइबरनेशन में जाने लगते हैं ग्रेजुअली। तो दुनिया की तरफ से तवज्जो हमारी कम हो जाती है और रब ताला की तरफ तवज्जो, रब ताला और उसके रसूल और उसकी किताबें, उसकी तमाम चीजें, इनकी तरफ तवज्जो ज्यादा हो जाती है। तो हमारा लाशऊर सोते में भी काम कर रहा होता है और वो उधर ही मुतवज्जो होता है। इसलिए ये होगा कि जब हर वक्त आप इन चीजों को सोचते रहेंगे तो दुनियावी नाकामियां आने लगेंगी, कारोबार के अंदर गड़बड़ होने लगेगी, घर के अंदर गड़बड़ होने लगेगी, बच्चों के साथ गिले शिकवे शुरू हो जाएंगे, बच्चों को कि आप तवज्जो नहीं देते, क्योंकि इंसान जहनी और जिस्मानी तौर पर मतवज्जो ही अब रब ताला और उसकी दूसरी तखलीकात के तरफ है, उसी की तरफ ध्यान है। नतीजा यह है कि दुनिया उसके हाथ से निकलने लगती है, उसकी फैमिली और दूसरी सोशल लाइफ उसके हाथ से निकलने लगती है, लेकिन इधर वो डूबने लगता है इसमें। जब यह कैफियत पैदा होती है तो फिर रूहानियत बेतहाशा बढ़ती है, एकदम तेजी से उसके अंदर चीजें आती हैं, हत्ता कि वो कशफ व करामात के मकाम तक जा पहुंचता है। आपने अगर इसे कमजोर करना हो तो एक बहुत आसान सा नुस्खा है, आप दोबारा सोशल लाइफ की तरफ चले जाइए, दोबारा आप टीवी की तरफ मुतवज्जो हो जाइए, दोबारा अखबारात में डूब जाइए, लोगों के साथ बैठ के गपशप मारना शुरू कर दीजिए, भले आप रात को इबादत करते रहें, ये कमजोर हो जाएगा मामला, मास्वाय एक सूरत के कि आप एक मकाम पर जा पहुंचे हुए हों। वहां होगा ये आपके साथ के बैठेंगे तो आप दोस्तों की महफिल में फिल्मों पर बात करने के लिए, लेकिन समहार दिया था अल्लाह ऐसा बंदोबस्त करेगा कि वो गुफ्तगू का रुख अल्लाह की तरफ मुड़ जाएगा, उसकी किताब की तरफ रुख मुड़ जाएगा, लेकिन वो एक खास मकाम पर पहुंचने के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो जो ही इंसान दोबारा से दुनिया की तरफ मतवजो होता है ये चीजें फिर कमजोर होने लगती हैं। एक आदमी एक मजार पर रोजाना जा रहा है, फातिहा पढ़ता है, वहां खड़ा होकर कुरान पाक की तलावत करता है और दूसरी चीजें पढ़ता है वहां, अब वो तमाम तर जितना वक्त वहां खड़ा है वो मतवज्जो है उधर ही, फिर सारा दिन सोच रहा है अच्छा है, मुझे अभी इतने बजे जाना है वहां दोबारा, आज मैं वहां जाके ये पढ़ूंगा, ہے تو دنیا میں, سوچ وہ وہیں کی رہا ہے. تو یوں وہاں اسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے روحانی فیض ہو رہا ہے. روحانی فیض نہیں ہو رہا, روحانی ترقی ہو رہی ہے, اس لیے کہ وہ متوجہ ہی ان چیزوں کی طرف ہے. تو وہ انسان کی اپنی روح کا کھیل ہے, اس کی اپنی محنت اور اپنی ریاضت ہے جو اس کو ترقی دلا رہی ہے, حتیٰ کہ وہ اس پوائنٹ پہ جا پہنچے جو میں نے عرض کیا کہ لوگ اسے کشف القبور کہنے لگے, اور کشف القبور میں بھی وہ اس مقام پر ہو کہ وہ کمیونیکیٹ کرے, اس کی روح صاحب قبر کی روح سے کمیونیکیٹ کرنے لگے, تو معاملات کھل جائیں گے. پھر یوں ہم کہتے ہیں ہمیں روحانی فیض حاصل ہو گیا, تو کیا پھر رب ہی نہیں سب, رب کی رحمت نے اور ہماری محنت نے. اور ایک اور چیز میں اس ضمن میں عرض کیا کرتا ہوں سب سے, یہ جو اس سوال میں لکھا ہے کہ دل بہت رنجیدہ ہے, اگر یہ جو دو چار بار میں نے ذکر کیا اگر اس پہ تھوڑا سا توجہ دی ہوتی تو آج دل رنجیدہ نہ ہوتا. یہ رنجیدگی اس لیے نہیں کہ وہاں لوگوں کا انتقال ہو گیا, میری صاف گوئی اور سچائی کے لیے معاف کیجیے گا, یہ رنجیدگی اس لیے ہے کہ ہم نے جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کے جو بت دل میں گھڑے تھے وہ بت ڈھہ گئے. میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے مرشد کو انسان سمجھیے, عام انسانوں کی طرح وہ بھی خطا کا پتلا ہے, اس کا پاؤں بھی پھسل سکتا ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر آپ اسے سپر ہیومن سمجھیں گے تو پھر جہاں کبھی اس سے کوئی غلطی ہوئی اور وہ آپ کے نوٹس میں آئی تو آپ کی عقیدت کا بت سارا ٹوٹ جائے گا. اور پھر جو انسان اندر سے ٹوٹتا ہے جب اس کے وہ عقیدت کا بت ٹوٹتے ہیں تو اس کے لیے سنبھلنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا مرشد انسان ہے, اس کی جبلت میں بھی اللہ نے غلطی لکھی ہے, اس کی عقل اور اس کے علم دوسرے انسانوں کی طرح ناقص ہے, اس سے بھی کوتاہی ہوگی, ہاں البتہ اسے اگر ہم پر کوئی فوقیت ہے تو وہ دو تین چیزوں میں ہے کہ اللہ نے اسے علم بہت بڑی مقدار میں عطا فرمایا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, اللہ نے اسے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے جو ہمیں نہیں ہے, اللہ نے اسے توکل کی دولت سے نواز دیا ہے جو ہم میں نہیں ہے, اللہ نے اسے توفیق بخشی ہے تقوی کی جو ہم میں نہیں ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور یہ چونکہ ہمیں وہ چیزیں دیتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں, جس جو اللہ نے اس پہ رحمت کی اور عطا کر دی ہیں, یہ وہ ہمیں بغیر کسی لالچ کے پاس آن کر رہا ہے, اس لیے یہ قابل تعظیم بھی ہے اور اس سے محبت بھی کی جانی چاہیے. تو اپنے مرشد کا احترام کیجئے, اپنے مرشد کی تعظیم کیجئے, اپنے مرشد سے پیار کیجئے, لیکن ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیے کہ وہ انسان ہے. داتا صاحب کا مقام بے پناہ بلند ہے, اتنا بلند ہے کہ جیسے میں نے ایک بار پہلے عرض کیا تھا کہ وہاں اگر کوئی عمران جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید اخیار کے مقام پر ہیں, کوئی شاہد جاتا ہے تو وہ انہیں عمران کے مقام پر سمجھتا ہے, کوئی اخیار جاتا ہے تو انہیں وہ ابدال کے مقام پر سمجھتا ہے, کوئی ابدال چلا جاتا ہے وہاں تو وہ انہیں کتب سمجھتا ہے, کوئی کتب وہاں جاتا ہے تو وہ انہیں غوث سمجھنے لگتا ہے, جو غوث وہاں جاتا ہے تو وہ حیران کھڑا ہے کہ کس مقام پر ہیں یہ, کوئی سمجھ ہی نہیں آتا. اتنی بلندی ہے داتا صاحب کی روحانی پرواز میں کہ کسی ولی اللہ کی سمجھ میں ان کا مقام ابھی تک نہیں آیا, اس قدر بلندی عطا فرمائی ہے رب نے. اور وہ مقام ہے کہ ہر روز بلندی ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اپنی تمام تر روحانی قوتوں کے، اپنے تمام تر روحانی تصرفات کے، اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ انسان تھے. پھر ہم عقیدت کے صحیح مقام پر جائیں گے، پھر ہمیں ان سے بے پناہ پیار ہوگا، بے پناہ عقیدت ہوگی، لیکن ایسی عقیدت اور ایسا پیار جو کسی بم دھماکے سے ٹوٹتا نہیں، پھر وہ مرتا نہیں، پھر ہم اسے صحیح روشنی بھی لے لیں گے. میں جواب کی طوالت کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ سے. ایک سوال ہے اور سوال کا کانٹیکسٹ ساتھ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھانا اور فرشتوں سے مخفی رکھنا زبردست حکمت تھی. اس کائنات کے بننے اور سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور یہ ایک حکمت کے تحت وجود میں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین سوال مخفی رکھنا ایک حکمت بھی تھی، اور اس کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا. اس کانٹیکسٹ میں سوال یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے، اور اللہ کی ذات العزیز و الحکیم اور العلیم ہے. ایک زمانے میں جب یہاں علم اور حکمت سے متعلق بات ہماری چل رہی تھی تو میں نے ایک عرض کیا تھا، جس میں سے بہت سی چیزیں میں حذف کر جاؤں گا، اس لیے کہ وہ باتیں ہماری جو سیریز ہیں جس میں گفتگو ریکارڈ ہے اس پر موجود ہیں سب کی سب. جب رب تعالیٰ نے روحیں تخلیق کی تو تخلیق کے بعد انسانی روح کو اس آسمان پر اتارا گیا جہاں فرشتے رہتے ہیں، اور انسانی روح کو فرشتوں کے نور میں غسل دیا گیا. اس غسل کے بعد اس انسانی روح کا نام دی پائس سول رکھا، روح پاکیزہ. وہاں سے پھر اسے تیسرے آسمان پر اتارا گیا، اور اس آسمان پر پھر اسے ایک بار غسل دیا گیا، اور اس غسل کے بعد روح کا نام روح متحرکہ دی موونگ سول رکھ دیا گیا. اس کے بعد وہاں سے اسے پھر نچلے آسمان پر اتارا گیا جہاں روح انسانی کے نام سے. اب جب زمین پر حکم مادر میں بچے کا جسم بن رہا ہوتا ہے، یہ بھی یہاں گفتگو میں ہو چکا کہ کس سٹیج پر کیا چیزیں بنتی ہیں، کس سٹیج پر کیا چیزیں بنتی ہیں، ٹائم فریم بھی ہم نے ڈسکس کیا. تو جب اس بچے کا دل وجود میں آتا ہے تو اسی وقت اس روح کو آسمان سے روانہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ وہ روح لے کے آ کے انسانی دل کے عین درمیانی حصے میں اسے رکھ دیتا ہے، اور وہ روح وہاں قید ہوتی ہے. پھر روانگی کے وقت اسے ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، روح انسانی کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ زمین پر ہے یہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی. اب اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہیں کہیں آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی کہ انسان کو رب نے پیدا کیا اپنی عبادت کے واسطے، وہ یہ ہے کہ اسے روانگی کے وقت، آسمانوں سے روانہ کرتے وقت یہ ٹاسک اسائن کر دیا جاتا ہے کہ جب تک تم زمین پر ہو اپنے خالق کی طرف رجوع رکھو. جو روح وجود میں آنے کے بعد، دنیا میں آ جانے کے بعد اور ہوش سنبھالنے کے بعد، بلوغت کی حد تک پہنچنے کے بعد رب کی طرف رجوع رکھتی تو ہے، لیکن اس طرح نہیں رجوع رکھ رہی جس طرح سے رجوع کرنے کا حق ہے. تو وہ جو سرسری رجوع ہے اس روح کا، رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے، اور اسے بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا اور اس کو ایک ریوارڈ دیتا ہے, اور وہ ریوارڈ ہے اس کے گھر کے آرام و آسائش کا, کہ ایسی روح کو گھر کا آرام و آسائش پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. جو انسانی روح اس سرسری رجوع کی حد سے آگے جا کے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے تو رب تعالیٰ اسے دنیاوی آرام و آسائش اور مال و زر سے مالا مال کر دیتا ہے. اگر کوئی روح اس سے بھی آگے چلی جائے اور ہمیشہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے تو رب تعالیٰ اسے علم عطا فرما دیتا ہے, اور جسے رب علم عطا فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور جو روح کلیتاً اپنے رب کی ہو کے رہ جاتی ہے, اپنے خالق کی ہو کے رہ جاتی ہے, تو رب تعالیٰ اسے وزڈم عطا فرماتا ہے, حکمت عطا فرماتا ہے, اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. اور یہی وہ مقام ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے. علم در حقیقت چیزوں کے ادراک کا نام ہے. علم اچھے اور برے کی تمیز کا نام ہے کہ انسان کو نیک و بد, گناہ و ثواب, اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے. علم سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے, واٹ از واٹ. جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ فلاں چیز فلاں ہے, فلاں چیز فلاں ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ تمام چیزوں کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو گیا کیا اچھا اور کیا برا, تو مجھے اچھے اور برے کی تمیز آ گئی. اور حکمت اس علم کو خوبصورتی کے ساتھ اپلائی کرنے کا نام ہے, اس کو عقل کہتے ہیں. جہاں پر علم کو جب ہم بہترین مفاد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں, بہترین فائدے کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں, تو وہ حکمت ہو جاتی ہے. در حقیقت حکمت دانائی کو کہتے ہیں, مصلحت کو کہتے ہیں. لغوی تو معنی میں نے عرض کر دیے کہ دانائی اور مصلحت کے ہیں حکمت کے, لیکن اصطلاحی طور پر حکمت ہم اس کو کہیں گے جہاں ہم علم کو بہترین مفاد کے لیے ہم استعمال کر لیں, وہ حکمت ہو گئی. تو صرف علم کا حاصل کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, علم کا حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہوگا, بلکہ اس علم کو ہم جب انسانیت کے بہترین مفاد میں استعمال کریں گے تو وہ پھر مکمل ہوتا ہے معاملہ. جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اچھا اور برا کیا ہے, اگر مجھے یہ معلوم ہو گیا سڑک میں کس جگہ گڑھا ہے, یہ علم تو آ گیا مجھے, ہو گیا, لیکن میں احتیاط نہیں کرتا اس گڑھے میں, خود بھی گرتا ہوں, دوسروں کو نہیں بتاتا کہ یہاں گڑھا ہے, بچ جانا, اور جن کی بینائی نہیں ان کو میں ہاتھ پکڑ کر وہاں سے سیفلی گزارتا نہیں, تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم کو دانائی سے استعمال کرنے کا نام حکمت ہے.